أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستغفرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات بيت الله اللهم
صل على محمد وعلى محمد وعجل.
عزیزان شہید و شہداء ایام عذاب کی مجلس کا سلسلہ جاری ہے، اور یقیناً اور علماء بھی یہاں پر زیر ممبر ہوں گے، انشاءاللہ آپ ان سے بھی استفادہ اٹھائیں گے اور اسی طرح اس کاروان کو آگے بڑھاتے رہیے. علم جو ہے وہ اضافہ کرنے کے لیے انسان کو پہلے اپنے باطن کو پاک کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد علم جو ہے وہ اس کے دل پہ اترتا ہے. لیکن ظاہری چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں کہ انسان بہرحال کتاب پڑھے، مجلس سنے، لیکچر سنے، یہ ظاہری چیزیں بھی، تاکہ جو آپ کو ممبر سے ملتا ہے اور خاص طور پہ علماء اکرام کے ممبر سے جو آپ کو ملتا ہے وہ کئی کتابوں کا خلاصہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات بہت ساری ایسی چیزیں جب ہم اگر مختلف کتابیں بھی پڑھیں تو شاید ایک جگہ نہیں ملتی ہیں. مجلس بھی ایک ذریعہ ہے اپنے علم میں اضافہ کرنے کا. تو بہرحال یہاں پہ بھی اسی نیت سے آئے انسان کہ انسان یہاں سے کچھ لے کے جائے گا، اور توکل بر خدا ہونا چاہیے اور متصل ہونا چاہیے اہل بیت سے کہ وہ خود ہمیں ہدایت دیں اور ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھیں. شب جمعہ بھی ہے، بہرحال شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، اور بہرحال اس کی طرف بھی ہمیں گفتگو کو جو ہے وہ لے کر جانا ہے. ہماری گفتگو جو چند دن آپ کی خدمت میں ہوئی ہے اور ہو رہی ہے وہ حدود الہی پر ہے. اللہ کے حدود کیا ہیں، اور اللہ کے حدود کو جو توڑتا ہے اس کا کیا ہے، اور اللہ کے حدود کو توڑ کر جو ایک نئے حدود بنا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، اور کیسے حدود ہیں جن کو بنایا جا رہا ہے. آپ کو عرض کیا سورہ مجادلہ کی ذیل میں ہماری گفتگو ہے، اور نجوہ کرتے ہیں، یہ چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، چھپ چھپ کے پلاننگ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ نے جو نظام اتارا ہے، اللہ نے جو کتاب اتاری ہے، ہم بھی اس کے مقابلے میں کوئی ایک نظام بنا سکتے ہیں، اور ہم بھی کوئی نہ کوئی ایک کتاب کھڑی کر سکتے ہیں. بہرحال کتاب تو خود اسرار ہے، کتاب میں تو خود رموز ہیں. ایک آیت کے 70 معنی جو ہیں اس کے باطن میں پوشیدہ ہیں، اور ویسے بھی وہ کتاب خود کہہ رہی ہے، خود چیلنج بھی کر رہی ہے. کتاب کیا کر رہی ہے کہ تم اگر ایک صورت لا سکتے ہو تو لے آؤ. خود کتاب نے یہ کہہ کر واضح کیا کہ تم صورت نہیں لا سکتے، اچھا پھر کوئی چھوٹی صورت، کچھ آیتیں لے آؤ. کچھ بھی نہیں لے آ پائے. یہ قرآن چیلنج کر رہی ہے، اصل میں چیلنج کر رہی ہے. اور قرآن چیلنج کر رہا ہے، آسان نہیں ہے جو قرآن نے جو چیلنج، کوئی پیدا نہیں ہو پایا آج تک کہ قرآن کے مقابلے میں کچھ لا سکے. اور قرآن نے خود یہ بھی کہا کہ میں خود ہم خود حفاظت کرنے والے ہیں اللہ نے کتاب کی. اس لیے آپ دیکھیں کہ کتاب میں تبدیلی نہیں کر پایا کوئی آج تک, ورنہ باقی جو الہی کتابیں تھیں یا جو صحیفے تھے ان کو تبدیل کیا ہے, اچھی تحریفیں ہو گئیں اس کے اندر زمانہ گزرنے کے بعد, بڑا فرق ہو گیا. 2000 سال ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں جب آئے اور نبوت کو, 2000 سال بعد نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. جو اللہ کا نبی آیا تھا اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یعنی 2000 سال میں ایک دین کے اندر اتنی تبدیلی آ جاتی ہے. کیوں کیا انہوں نے یہ, کیوں ایسا کیا, کیوں؟ انہیں پتا تھا حضرت عیسیٰ کا تو انکار نہیں کر سکتے, حضرت عیسیٰ کو انکار تو نہیں کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے, حضرت عیسیٰ کی تعلیم نہیں. اس ولایت میں تبدیلی لے آؤ, وہ اللہ کا نبی ہٹا کے اللہ کا بیٹا بنا لو. اب جب بیٹا بنائیں گے تو پھر اللہ بھی کچھ اور ہو جائے گا, بیٹا بھی کچھ اور ہو جائے گا, یعنی ہدف سے ہٹ جائیں گے. یہی بولا نا کہ وہ روح القدس ہے, وہ فادر ہے, وہی سن ہے, وہی ہے, یعنی ایک ہی ہے. کنفیوز کام کیا ہے دشمن کا, کنفیوژن کریٹ کرنا, کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. ہٹا نہیں سکتا کسی کو, آپ کو دبا نہیں سکتا. وہ کیا کرے گا, وہ دبائے گا. درود بھیج دے محمد والے محمد اللہ. مولانا صاحب سے گزارش کروں گا آگے آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا, ورنہ میں مجلس سے ہی درود پڑھواتا رہوں گا. اللہ صلی اللہ محمد کرنا ہے. کرتا کیا ہے وہ, ایسا نہیں کرتا کہ دین کو بالکل ہٹا کے مقابلے میں, وہ کوشش کرتا ہے پہلے کہ دین کے سامنے اسٹریٹ مقابلے میں آئے. ہر دور میں وہ, ہر نبی کے دور میں ہوا, کوشش کرتا ہے, مگر وہ ناکام جب ہوتا ہے, دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے, وہ پوزیشنز کو چینج کرتا ہے, وہ شخصیتوں کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کچھ رکھو کچھ ہٹا دو, اچھا جو مین ہوتا ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ. اور یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ نجوا کرتا ہے, وہ پلاننگ کرتا ہے, وہ اکیلے بیٹھ کر اس سازش کو انجام دیتا ہے, اور اس کی انجام اور سازشوں کا نتیجہ آپ کے سامنے. آج مسیحیت ہمارے, ہم اپنے فرقوں کو روتے ہیں, ان کے بھی بڑے فرقے ہیں, ان کے بھی بہت فرقے ہیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں اور مسیحیت کے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے, اللہ کا ولی ہے, اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہے, اور وہی ہے جو آسمان سے اترے گا اور اس آخری نبی کے آخری فرزند کے پیچھے نماز پڑھے گا. تو وہاں بھی پوری طاقت لگائی شیطان نے کہ ان کو بھی جو ہے وہ کنفیوز کرو. ہمیں بھی اس نے کیا کیا, اسلام کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا, نجوا کرو. رسول رہے, اللہ رہے, کتاب بھی رہے, اندر سے جو کور ہے اس کو ہٹا دو. کیا ہے؟ ولایت. ولایت کو ہٹا دیا, ولایت کو ہٹا دو, ہم خود کر لیں گے, ہم خود چلائیں گے. یعنی خود نجوا کر کر ان میں سے بننا چاہتے ہیں جو نظام کو چلائیں گے یا نیا نظام بنائیں گے. اب اس نظام کو چلانے کے لیے صلاحیت چاہیے, نظام خود تو نہیں چلتا, اللہ کا نظام ہے, اللہ نے خود پلاننگ کی ہوئی, اس کو کون چلائے گا؟ اب کوئی اور شخص نہیں چلا سکتا ہے اس کو اللہ نے. اب کیونکہ ان سے چل تو پانا نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بولا اس کو تبدیلی کرو. اور کتنی تبدیلیاں کی, اور اس تبدیلی کا نتیجہ آج آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. کتنے فرقے ہیں, اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے, ہر فرقہ. لنڈن میں ہمارے دوست بتا رہے تھے, وہ کوئی مسلمان ہوا, اور مسلمان ہوا اور جہاں مسلمان ہوا تو کیونکہ پہلے مسلمان نہیں تھا تو جستجو جاری رہتی ہے, تو کہا یہ لوگ کون ہیں دوسرے, کہا وہ صحیح نہیں ہے. پھر ان کے پاس گیا, ان سے پوچھا بھائی وہ, اس نے بولا نہیں وہ صحیح نہیں ہے. یعنی ایک ایک کر کے ہر جگہ جاتا رہا, وہ اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے صحیح نہیں ہے. کہیں گھومتا گھماتا ہمارے کسی اسلامک سینٹر سے چلا گیا جو اثنا عشری کا تھا, وہاں چلا گیا. وہاں جا کر اس نے پوچھا کہ بھائی یہ تو الگ ہی ہیں, یہ تو نماز بھی الگ پڑھ رہے ہیں, ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں, یہ وہ. تو کہا آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ہمارے والوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے بھائی ہیں. دوسرے کون ہے؟ کہا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. کہا اچھا, کہتا پھر یہی فرقہ صحیح لگتا ہے کہ جو دوسروں کو بھی اپنے اندر سمانے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ جو دیکھیں نا, تین طرح کے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر. جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی باتیں کرتے ہیں, جو چھوٹی ذہنیت کا آدمی ہے نا وہ دوسروں کی بات کرتا ہے, اور جو میڈیم مائنڈ کے لوگ ہیں وہ اپنی باتیں کرتے ہیں, ہم ایسے ہم ویسے ہم یہ ہم وہ, ٹھیک ہے. لیکن جو بڑے دماغ ہیں, برین ہیں, وہ آئیڈیا کی باتیں کرتے ہیں, وہ اسٹریٹجی کی باتیں کرتے ہیں, وہ پوری دنیا کی بات کرتے ہیں کہ اس کو چلانا کیسے ہے. تو اگر آپ ہم سے بولیں کہ بھائی آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, آپ کی کیا پلاننگ ہے, تو ہماری پلاننگ تو واضح ہے. ہماری پلاننگ تو وہی ہے جو اللہ نے کی ہوئی ہے. ہم تو چاہتے ہیں اس پلاننگ کا حصہ بن جائیں خالی, ہم تو چاہتے ہیں. اب کیوں؟ کیونکہ دیکھیں وہ جو نظام ہے پروردگار نے بنایا ہے, وہ کوئی عام نظام تو نہیں ہے, وہ چھوٹا نظام نہیں ہے. اب انہی نظام کو توڑنے کے لیے انہوں نے پوری پلاننگ کی ہے, انہوں نے پوری اسٹریٹجی کی ہے, اور وہ کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. زانِ محترم, بس اسی ذیل میں گفتگو تھی کہ ہم جو کربلا کا ذکر کر رہے ہیں, کربلا صرف کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے. کربلا صرف آپ 61 ہجری میں یہ ہوا وہ ہوا, امام حسین یوں چلے, امام حسین شہید ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کہانی ختم. ایسا نہیں ہے کربلا. کربلا دو نظاموں کے درمیان ایک بہت بڑا معرکہ ہے. ایک نظام الہی ہے, ایک نظام طاغوت ہے, نظام شیطان ہے, جو ہر دور میں ولی کے مقابلے میں آیا ہے. یہاں پر آ کر وہ یہ سمجھا کہ یہاں 124,000 کی جو محنت تھی میں اس کو ختم کر دوں گا, اور بہت پلاننگ کی اس نے. بہت, میں نے آپ کو بتایا کتنی زبردست پلاننگ تھی اس کی, کہ ممبر رسول پر یزید جیسا فاسق شخص آ کے بیٹھ گیا, اور قوم سن رہی ہے, سن نہیں رہی ہے, سن ہوئی رہی ہے, جیسے ہم بھی سن ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں, بہت سی جگہوں پر سنیں. اب جو آئے جو بول دے سب سنتے رہو, سنتے رہو سب, کب تک سنیں گے؟ خود آپ کو اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں ہر چیز سن رہے ہیں, ہمارے اندر فلٹر کیوں نہیں لگے ہوئے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. فلٹر ہونے چاہیے نا. یہ تو دیکھیں نا, سب صحیح ہے مولانا صاحب, سب چلتا ہے, سب کو بولنے دے, سب بول دیں, سب کیا, سب تھوڑی ہے کوئی, میرے گھر کا تھوڑی معاملہ ہے جزان محترم, میرے ابو کی آرگنائزیشن یا کمپنی تھوڑی ہے, یہ رسول اور یہ اللہ کے نظام کا معاملہ ہے. یہاں پر تو وہی آئے گا جس کے اندر ولایت بھرپور ہو, اور جتنی ولایت لبریز ہوگی, اور جیسے میں کل آپ کو کیا, جتنا روح ایمان بلند ہوگا اتنا وہ مقصد کے قریب لے کے جائے گا, اور جہاں ایمان ضعیف ہوگا اتنا تنزلی کی طرف لیتا جائے گا وہ. اب ہم یہ دیکھ ہی نہیں رہے, ہمارے پاس کوئی سکیننگ ہی نہیں ہے, ہم جو دل چاہے سن لیں, جس کا دل چاہے سن لیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ جواب گو ہیں قیامت والے دن بھی, کہ آپ ایک گھنٹہ سن رہے تھے کوئی باتیں, تو کیا سن رہے تھے آپ؟ آپ بولتے ہیں ہم کیا کرتے مولا, ہم تو آپ کی محبت میں آئے تھے. تو کہا میری محبت میں عقل اور بصیرت کی بھی تو ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ یہ کیسی میری محبت ہے جو تمہیں یہی نہیں سمجھا پا رہی ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اب کیونکہ بہرحال اب یہ دیکھیں, یہ بات اس میں کہیں قطن خدا نہ خواستہ, میں پہلے بھی 10 پڑھتا ہاتھ جوڑ کر کے, کسی سے تھوڑی میں کسی شخص کی بات کر رہے ہیں نا, اصل ہم تو معیارات کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ بہت سے لوگ کہیں کہ اگر میں یا میرے جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم یا کوئی اور عالم دین آ کر آپ کو معیارات ہی نہیں دے رہا, ہم کسی شخص کی بات نہیں کر رہے, کسی گروہ کی بات نہیں, ہم تو معیارات کی بات کر رہے ہیں. یہ معیارات, یہ معیارات کہاں ہیں بھائی؟ اہل بیت نے معیارات دیے ہیں اپنی زندگی کے اندر. اہل بیت نے شخصیت پرستی نہیں سکھائی ہے. اہل بیت معیار, اگر اس معیار پر ہے, کیا معیار ہے؟ کیا کیا خدا کے نزدیک کیا چیز معیار ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میرے نزدیک معیار تقویٰ ہے. جو جتنا متقی ہے خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ کسی کی بھی اولاد ہو, کسی کا بیٹا ہو, جو بھی ہو, تقویٰ ہے. جتنا تقویٰ خدا کے نزدیک قریب ہے. اہل بیت نے معیارات دیے ہیں اپنے فالوورس کے, اپنے شیعوں کے, اپنے محبین کے, اپنے جانصاروں کے, اپنے پر قربان ہونے والوں کے معیارات دیے ہیں اہل بیت نے. اگر ہم ان معیارات کو بھی مجلسوں میں نہ بیان کریں تو پھر کیا کریں؟ اب کتنوں کو تکلیف ہو رہی ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں تکلیف ہو رہی ہے. آپ کی سوچ ہے اس ٹائپ, خدا نہ خواستہ بھائی ہمارا کسی سے تو تھوڑی تعلق ہے. آپ خود اب یہ تو دیکھیں, اللہ کا نظام ہے نا کہ ہم تو چلیں جو بات کر رہے ہیں وہ کر ہی رہے ہیں, اللہ نے توفیق دی ہے. آپ بھی مجبور ہیں ہماری باتیں کرنے پہ, آپ بھی مجبور ہیں, چاہے آپ نیگیٹو پروپیگنڈا ہی کیوں نہ کر رہے ہوں ہمارے خلاف, لیکن آپ مجبور ہیں. آپ صبح شام سوچ ہمارے بارے میں ہی رہے, سوچ ہمارے بارے میں ہی رہے. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ نہیں کر رہے, آپ سے کروایا جا رہا ہے, کروایا جا رہا ہے. اور ہوگا وہی, میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے ہوگا وہی. تم جو کچھ بھی کر لو تم ناکام ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے ناکام ہو گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ تم نظام الہی سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہو. تم سمجھ رہے ہو کہ کوئی بات نہ کی جائے, یزید وقت کا ذکر نہ کیا جائے, یزیدیت کے ایٹریبیوٹس بیان نہ کرو, یزید کے معیارات بیان نہ کرو. کہ یزید کے بھی تو ہے نا, یہ 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 ہے, یہ یزید ہے بھائی, یہ تو بتانا پڑے گا نا. ظلم, ظالم, فاسد, فاجر, فساد کرنے والا, نشہ, برائی, یہ اگر ہمارے اندر ہے, انسان اگر امام حسین کا ماننے والا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ ایک انسان اپنے اندر ایسے, خدا نہ خواستہ ایسی چیزیں رکھتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مومن کی تینت جو ہے وہ با ایمان ہے, ایمان کے ساتھ ہے. یقیناً مشکلات میرے اندر ہیں, میں بھی جھوٹ بول لیتا ہوں, میں بھی غیبت کر دیتا ہوں, لیکن یہ میری خصوصیتیں نہیں ہیں اصل میں, یہ اصل میں کافر کی خصوصیت ہے جو میرے اندر آئی ہوئی ہے. اب یہ جدا کرنی ہے میں نے, اب میں جدا کہاں کروں گا؟ اسی دنیا میں جدا ہوں گی تو ان کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم معیارات کو ڈسکس کریں اور حدود کو ڈسکس کرتا کہ ہمیں پتا تو ہم زندگی کے اندر کس چیز کا شکار ہو رہے ہیں. آج جو معاشرہ ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے, جس طرف بڑھ رہا ہے پورا معاشرہ, یہ معاشرہ ہم نے تھوڑی ڈیزائن کیا ہے, یہ کسی اور کا ڈیزائن شدہ ہے. یہ معاشرہ کوئی اور حدود الہی کو توڑ کر نئے حدود بنا رہا ہے, نئے حدود بنا. اب جیسے ہم لوگ کیسے توڑتے ہیں, یعنی میں اپنے اوپر ہی لے لیتا ہوں, کسی اور کو لوں گا تو برا لگ جائے گا. ہم لوگ کیسے حدود توڑتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم, ہمارے یہاں بھی خوش مقدسی بہت زیادہ ہو گئی ہے. حدیث قصہ کی سند ٹھیک نہیں ہے. حدیث قصہ کی آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں ایک بہت بڑے عالم دین سے, کہ میں نے دیکھا کہ جب بھی حدیث قصہ ہوتی تھی وہ بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے حدیث قصہ سنتے تھے. ان سے پوچھا معاملہ کیا ہوا, کہا ایک وقت حدیث قصہ کہیں پڑھی جا رہی تھی تو میرے برابر میں ایک شخص آیا اور آ کر بیٹھ گیا اور آ کر کہا کہ حدیث قصہ ہو رہی ہے. کہا حدیث قصہ میں بات نہیں کرنی چاہیے جب حدیث قصہ ہو رہی ہے. کہا کیوں؟ کہا ہماری ماں خود دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. تو خیر میں متوجہ ہوا کہ تھوڑی دیر میں, کہ جب شخص جا چکا تھا, کہ جو کس کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماں, ہماری والدہ دروازے پہ آ کے بیٹھتی ہے. اب ہمارے یہاں سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں حدیث قصہ صحیح نہیں ہے. بھی آپ چار چار آٹھ دن ہوئے عوضے میں پڑے ہوئے, آپ کو آپ کی شکل دیکھیں یا آیت اللہ عظمہ بہجت کو دیکھیں؟ آیت اللہ عظمہ, یہ کیا ہے؟ یہ حدود الہی توڑے جا رہے ہیں, یہ توڑے جا رہے ہیں. زیارت عاشورہ صحیح نہیں ہے, آیت اللہ غازی کہتے ہیں کہ قبر میں اگر بچنا ہے تو زیارت عاشورہ پڑھا کرو، زیارت عاشورہ پڑھو. یہ نئی نئی چیزیں کیوں ہیں؟ کہیں نہ ہر طرف، ہر طرف سے، یہاں سے گھسو، یہاں سے گھسو، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ان کو توڑو. یہ حسینیت کو دشمن جانتا ہے کتنی مضبوط ہے، اس کو توڑو کس طریقے سے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، آخری زمانے کا فتنہ مومن کے اندر سے منافقوں کو دور کرنے کا ہے. اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مصلحت کی بات نہیں ہے، مشکل ہمیں اپنے اندر سے ہے. فی الحال کیوں نہیں ہم ابھی تک اوپر جا رہے؟ ہر کوئی امتحان دے کر کامیاب ہو چکا ہے، صرف ہم لوگ رہ گئے. لبنان نے امتحان دیا کامیاب، شام نے امتحان دیا کامیاب، عراق نے امتحان دیا کامیاب، ایران ویسے امتحان دے چکا اور ابھی تک دے رہا ہے وہ بھی کامیاب، یمن امتحان دیا کامیاب، ہمارے دوست ہیں کھیلیں گے امام زمانہ، ہمارا انتظار کر رہے ہیں، سب کامیاب ہو گئے، ہم ہی لوگ رہ گئے خالی. ایسے ہی ہے، ہمارے مسئلے ایسے 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 ہیں کہ آپ دیکھیں بعد میں بیٹھے تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ ہم نے قوم کو کن باتوں میں الجھایا ہوا ہے. اور ہر آدمی دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، دین کا مشتہد. فتویٰ دینا تو ہمارے یہاں اتنا آسان ہے جیسے جو ہے وہ نجف اور قم کے حوضے میں فتوے جتنے آتے نہیں ہیں اس سے زیادہ تو ہمارے مشتہد پائے جاتے ہیں گلی محلوں میں، اور فیس بک اور یوٹیوب کے مشتہد ہیں سارے، وہیں پر آن لائن آ کر بات کریں گے، آن لائن آ کر بات کریں گے. یہ نہیں کیونکہ فارغ ہیں، کوئی کام تو ہے نہیں، اور پیچھے سے پاؤنڈ اور ڈالر آ رہے ہیں، تو کسی کو تو اپنے آبا اجداد کو تو کہیں نہ کہیں تو خوش کرنا ہے نا. میں نے پہلے بھی عرض کیا، دیکھیں مومن ہماری کسی سے اختلاف نہیں ہے، مومن مومن کا کیا ہے؟ بھائی ہے. اور جب مومن مومن کا بھائی ہو تو اس کا آپس میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر مشترک چیز پائی جاتی ہے، ولایت علی ابن ابی طالب پائی جاتی ہے. جہاں ولایت ہے وہاں لوگ جڑے ہوئے ہیں. کل بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایمان کے لیول میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ایمان تو ہے. اگر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو مجھ سے زیادہ ہے، تو آپ مجھ سے نفرت نہ کریں. مثلا اگر میں اس طرح نماز نہیں پڑھ پاتا جس طرح آپ پڑھتے ہیں، تو آپ مجھے یہ نہ کہیں بھائی یہ تو نماز ہی نہیں ہے، ان کو بھگا دو، یہ ماتمی ہے. بھائی کوئی بات نہیں، ماتم کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ لے گا، نماز بھی پڑھ لے گا. آپ آنے دیں اس کو، آپ اس کو آنے دیں، آپ سے پیار محبت کریں، آپ ماتم کی صف میں چلے جائیں، وہ مسجد نمازوں کی صف میں آ جائے گا، آپ بھی کریں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ادھر ہے بھی نہیں، اور ہم اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم ادھر کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بات کریں، ہمارا مسئلہ کہیں اور ہے. اور ہم وہیں مسئلے کو بتانا چاہتے ہیں کہ اب وقت پورا ہو چکا ہے، اب تمہارے نجوے کھل کر واضح ہو چکے ہیں، اب ہمارے نجوے کام کریں گے، اب ہم جو پلاننگ کریں گے وہ کام کرے گی دنیا کے اندر. اور اسی کی ضرورت ہے، اسی کو سمجھنے، کربلا یہی سمجھا رہی ہے، کربلا یہی اثار اور قربانی سمجھا رہی ہے. جو میں پچھلے دس دن، پہلے دن تک دس دنوں میں ایک بات کو تکرار کرتا رہا ہوں، میرا جملہ نہیں تھا، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے تھے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امام نے فرمایا. اور یہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا ہے، لیکن جب تک ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم نہیں بن سکتے ولی خدا کے ساتھ نجوا کرنے والے. امام نے فرمایا کہ تم اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھو، تم اپنی جان دے سکتے ہو، اپنے خون کا بذل کر سکتے ہو. اگر ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمیں جان اپنی کتنی امپورٹنٹ ہے. اچھا، جان سے مراد آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے آپ کو مار دے یا کچھ، نہ، آپ اپنا وقت دے سکتے ہیں. ہم اپنا کتنا وقت دے سکتے ہیں امام کو؟ کتنا وقت ہمارے پاس ہے امام کے لیے؟ کتنا وقت ہم نکال رہے ہیں امام کے لیے؟ یہ آپ میں تو نہیں کہہ سکتا خدا نہ خواستہ، میں تو ظاہر اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہوں، میں پورے ہفتے میں امام زمانہ کو کتنا وقت دیتا ہوں، کیا کرتا ہوں، کیا سوچتا ہوں، کیا ہے اگر میری امام سے ملاقات ہو جائے تو میں امام سے کیا بات، کبھی بیٹھے سوچے اس بارے میں کہ امام سے ملاقات ہو جائے تو میں امام سے کیا کہوں گا، کیا کہیں گے آپ مجھے؟ ہمارے استاد ایک بتاتے تھے کہ ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی مسجد جمکران میں، تو وہ انہوں نے نقل کیا ایک کلاس کے اندر بتایا انہوں نے کہ میری ایک جوان لڑکے سے ملاقات ہوئی، تو میں نے دیکھا اس کی کیفیت تھوڑی تبدیل سی ہے، ایک عجیب سی حالت میں ہے، تو میں نے بولا کیا ہو گیا تمہیں؟ تو کہا کہ میری امام سے ملاقات ہوئی مسجد میں. تو کہا پھر کیا کہا تم نے؟ کہا میں نے کہا مولا اتنے سارے لوگ ہیں یہاں پہ، اتنے سارے، تو یہ تو 313 سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ آ کیوں نہیں جاتے؟ تو امام فرماتے ہیں سارے اپنے لیے آئے، میرے لیے کوئی نہیں آیا. کہا کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو شادی کرنی ہے، کسی کو جاب چاہیے، سب میرے لیے کوئی نہیں آیا. یہاں میرے پاس بھی کوئی آیا ہے تو اپنے لیے آیا ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ اس کو یہ نہیں کہ ہم اہل بیت سے نہ مانگے، اہل بیت تو ہیں ہی، دروازہ ہی وہی ہے مانگنے کے لیے، انہوں نے تو کبھی کسی کو خالیات بھیجا بھی نہیں ہے، لیکن کبھی میں ایسے بھی تو جاؤں ان کی بارگاہ میں کہ آپ نے جو کچھ دیا بڑا کرم کیا، ابھی میں اپنے آپ کو آپ کو دینے آیا ہوں، بات کروں نا امام زمانہ سے میں کہ مولا میں آپ کو اپنے آپ کو دینے آیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کے لیے. آپ امام سے متصل ہو آدمی، امام وجود رکھتے ہیں، امام حاضر ہمیں ظاہر میں نہیں ہے، غیبت کے پردے میں، مگر امام ہمارے، خود امام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہاری ساری خبریں آتی رہتی ہیں، موجود رہتی ہیں، اور امام بات کرنے کے لیے آپ کو فاصلوں کا مسئلہ نہیں ہے. شخص آیا امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، امام کی خدمت، امام کے پاس آیا، مولا ہم ہر وقت تو آپ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم دور رہتے ہیں اور بھی لوگ دور رہتے ہیں، تو آپ سے کیسے متصل ہوں، کیا کیسے آپ تک اپنی بات پہنچائے؟ تو امام فرماتے ہیں تم کہیں پہ بھی ہو، تم اپنے لبوں کو ہلاؤ، ہم تمہاری آوازوں کو سن لیں گے. ہم اپنے لبوں کو ہلائیں، امام ہماری آواز سن لیں گے، لیکن میں کچھ تو سوچوں بیٹھ کر کہ میں نے امام سے بات کیا کرنی ہے، میرے پاس کیا ہے امام کو دینے کے لیے. آپ کسی بڑے شخص کے پاس جاتے ہیں نا، تحفہ لے کے جاتے ہیں، ہدیہ لے کے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو اور اچھا تحفہ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں. تو اس وقت سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے ہونی چاہیے دنیا میں؟ امام زمانہ سے. کیوں؟ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میری روح آپ پر فدا ہو. یہ ہم پڑھتے بھی تو ہیں زیارتوں کے اندر، ہم یہی پڑھتے ہیں. اب جب مجھے جس سے سب سے زیادہ محبت ہو، یا میں یوں کہوں کہ جو اس ٹائم دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، جو عین اللہ ہو، وجہ اللہ ہو، جو واسطہ فیض ہو پروردگار اور ہمارے درمیان میں پوری مخلوقات کے، وہ کیسا ہوگا؟ اس کو میں کیا دوں؟ میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کیا ہے؟ کربلا ہی تو سکھا رہی ہے کہ جس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب سمیت اور اپنے آپ کو، اصل اس کا وجود امپورٹنٹ تھا، اپنے پورے وجود کو لے کر امام کی خدمت میں پہنچ گیا کہ مولا یہ میں ہوں، یہ ہوں، جو چیز مجھے رکاوٹ تھی میں چھوڑ کے آ گیا ہوں، جو چیز رکاوٹ تھی میں چھوڑ گیا. ابھی امام کہہ رہے ہیں جو اپنی جان دے سکتا ہے وہ ہمارے پاس آئے. جان سے مراد کیا ہے؟ اپنا آپ دینا، اپنا وقت دیں، اپنا علم دیں، اپنا قلم دیں، اپنی زبان دیں، اپنی نگاہیں دیں، یہی ہے نا جان سے مراد. اور کیا مانگ رہے ہیں امام؟ ان میں سے کیا میں امام کو دے رہا ہوں اور کتنا دے رہا ہوں؟ میں خود ایک چارٹ بناؤں 365 دنوں کا اور ہر روز لکھوں آج میں نے امام کو کتنا وقت دیا. کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ایزی ہے. آپ تو موبائل ہیں، پلینر ہیں، سب کچھ ہے. 24 گھنٹے میں میں نے ایک منٹ دیا، ایک منٹ. اس طرح آپ، ہو سکتا ہے کسی دن کوئی بھی وقت نہ دیا ہو، 30 دن گزر گئے، شاید 30 منٹ میں نے دیے کم و بیش. اور اسی طرح آپ پورے سال کا حساب لگا لو. جمع کریں گے نا آپ اگر تو شاید ایک دن بنے پورا. پورے سال میں ایک دن میں امام کو دے رہا ہوں, وہ بھی دے رہا ہوں. تو دیکھیں جتنا دنیا میں کوئی شخص جتنا وقت اپنے امام کے ساتھ گزارے گا آخرت میں اتنا ہی وقت وہ امام کے ساتھ ہوگا. اب میں کتنا امام کے ساتھ ہوں آخرت میں بھی اتنا ہی پرسنٹیج, یعنی یہاں 5% ہوں, 1% ہوں, 20% وہاں پر بھی اتنا ہی ساتھ ہوگا میرا. لوگوں نے ساتھ دیا ہے نا, لوگوں نے ساتھ دیا. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام امام جب آ رہے تھے نشا پور سے خراسان کی طرف, تو رستے میں امام ایک جگہ جا رکے نشا پور کے پاس سے کسی مقامات پر, تو امام نے کہا کوئی ہے جو میرے محاسن کو درست کر سکے. تو ایک شخص تھا بوڑھا, اس نے امام کی جو ہے وہ محاسن کو درست کیا. تو جس پتھر ہوتا تھا اس زمانے میں, پتھر پہ وہ چیز کو تیز کرتے تھے جیسے, تو امام نے کہا وہ پتھر لاؤ. پتھر لایا, امام نے اسے اجازت امامت سے سونے کا بنا دیا, کہا یہ تمہارا عدیہ ہے. تو اب وہ سمجھدار تھا, اس نے کہا مولا اس کو دوبارہ پتھر بنا دیا. کہا کیوں؟ مولا اس کے بجائے مجھے کچھ اور چاہیے. کہا کیا؟ کہا جب میرا آخری وقت ہو, جو میرا آخری وقت ہونا تو آ جائیے گا. ٹھیک ہے, امام نے بولا. بیان کرتے ہیں امام کسی جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے, امام نے کہا ایک تھوڑا وقت چاہیے میں. امام گئے, جب واپس آئے کہا مولا کہاں گئے تھے؟ کہا جو اس کو وعدہ دیا تھا پورا کرنے گیا تھا. یعنی یہ کیا, یعنی اس نے مانگا, اس نے کوشش کی, امام نے, امام تو قبول کرتے ہیں, وہ تو کریم ابن کریم ہے. یہاں مانگا وہاں مل گیا. اب بات معرفت کی یہی ہے کہ مانگوں کیا, کیا مانگوں اور کسے مانگوں, کیا مانگوں. دیکھیں جی دنیا جو دوسری چیز جو امام حسین نے فرمایا نا کہ جو اپنی جان دے سکتا ہے, جو اپنا سب خون جو دے سکتا ہو وہ سب کچھ دے سکتا ہے, جو خدا سے ملاقات چاہتا ہو, تو بہت بڑی بات ہے نا, میں اس کو بہت گفتگو کر چکا ہوں پہلے, جو خدا سے ملاقات چاہتا ہو. خدا, پہلے بھی میں نے عرض کیا وہاں بھی ایک مجلس تھی ہماری پرسوں رات کو, پڑھی میں نے اسی ٹاپک پہ پوری, خدا ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ خدا ہے. اچھا آپ بولے مولانا صاحب نماز پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ, اچھی بات ہے, پانچ وقت کی نماز, پانچ وقت کی نماز کے آپ ٹائم کیلکولیٹ کریں کتنی دیر ہے. اور ہماری میری, میں اپنی بات کروں, میری نماز پتہ نہیں کیسی نماز ہے, لیکن میں خدا سے گفتگو کتنی دیر کرتا ہوں. نماز میری تو عادت کی ہے, میں تو دعا بھی نہیں مانگتا, جل اللہ اللہ وقب اللہ وقب اللہ وقب, تسبیح بھی میں ایسے پڑھتا ہوں جیسے پتہ نہیں کیا. حالانکہ تعقیبات نماز جو بہترین تعقیبات ہے وہ تسبیح حضرت زہرا ہے, اور چھٹے امام فرماتے ہیں جو امام فرماتے ہیں جو واجب نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھے اسے 1000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے. اور ظاہر ہے امام جب 1000 رکعتوں کا بیان کر رہے ہیں تو اپنی رکعتوں کا ذکر کر رہے ہوں گے یقینا, یعنی اتنا ثواب ہے صرف. کیوں تسبیح؟ کنسنٹریشن. 34 دفعہ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے, لیکن کنسنٹریشن کے ساتھ, تمرکز کے ساتھ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا. جب یہ 34 دانے گریں گے نا یہاں وجود بھی گر جائے گا, لیکن کیونکہ دھیان نہیں ہے, دعا بھی مانگی بس یوں یوں کی نکل گیا. اللہ کہہ رہا ہے میں ہر واجب نماز کے بعد, خدا کہتا ہے میں تمہاری ایک دعا مستجاب کرتا ہوں, اور میں وہ بھی نہیں مانگتا بس. تو میرے پاس وقت کہاں ہے خدا کے لیے؟ جب خدا کے لیے وقت نہیں ہے تو حجت خدا کو میں کیا وقت دوں گا؟ کیونکہ میں بہرحال, کیونکہ وقت بہت کم ہے اور تھوڑی تاخیر بھی ہو گئی ہے, شب جمعہ ہے, میں بہرحال کسی اور طرف لے کے آنا چاہ رہا تھا آپ کو. جب خدا نہیں ہے نا زندگی میں عزیزان محترم, تو آخرت میں بہت مسئلہ ہے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, ہمیں بڑے سہانے سہانے خواب دکھا دیتے ہیں ممبر پہ, اور یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ گھر سے تھوڑی باتیں کر رہے ہیں. نہج البلاغہ, ائمہ کی روایات, قرآن کی آیات ذکر کر رہی ہیں, مرنے کا, مرنے کے بعد کا, آخرت کا, سب ذکر, سب کا ذکر کیا ہے قرآن نے, اور ہم نہ ذکر کریں تو کیسے ہو سکتا ہے ذکر نہ کریں. بعض لوگ مولانا ڈرا دیتے ہیں آپ, تو بھائی تھوڑا سا تو ڈرنا پڑے گا نا, خوف تو خدا کا تو خوف ہونا چاہیے انسان کو. جس کے اندر خوف خدا نہ ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب خدا سے ملاقات امام کہہ رہے ہیں, خدا سے ملاقات چاہتے ہو تو میں پہلے اپنی زندگی میں دیکھوں خدا ہے کہاں, خدا کو ڈھونڈوں میں اپنی زندگی میں. میں عاشق, جس طرح انسان دنیا میں عشق کرتا ہے وہاں پہ عشق حقیقی کی طرف انسان کو بڑھنا چاہیے. جس چیز کے لیے سب کچھ بنا رہا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں زندگی میں کس طرف بڑھ رہا ہوں. عزیزانِ میں وہ آیت اللہ شمس الدین جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, ان کے والد کے دوست تھے, وہ حج میں ان کی دوستی ہوئی تھی اور تھے وہ باغ ان کا ایک تھا, اور اس باغ انار کا باغ تھا, اور کہتے ہیں ہم اکثر ان سے بیٹھتے تھے اور جب جمکران مسجد پیدل جایا کرتے تھے تو ان کے باغ میں آ کر ان سے گفتگو کیا کرتے تھے. تو وہ امام کا جب بھی ہم ذکر کرتے تھے تو وہ رونا شروع کر دیتے تھے, گریا شروع کر دیتے, بتاتے نہیں تھے ہمیں کچھ, لیکن ہمیں والد صاحب نے بتایا تھا کہ یہ امام کے بہت قریب ہے, لیکن ہمیں انہوں نے کبھی بھی نہ ہمارے والد نے بتایا نہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے اندر ظرفیت نہیں تھی شاید ان چیزوں کو. تو کیا ان کی باغ میں ہم اکثر جاتے تھے تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا ان کے باغ میں, اور وہاں پر ایک شخص جو تھا وہ ابراہیم, وہ عبادتیں کرتا رہتا تھا, نماز پڑھتا رہتا تھا. ہم اس کو اکثر دیکھتے تھے, وہ عبادت میں مشغول تھا, اس نے اپنے آپ کو ہر وقت نماز اور عبادت میں مشغول رہتا تھا. ایک دن ہم جب آئے تو وہ نہیں تھا, تو وہ جو باغ کے جو مالک تھے ہم نے ان سے پوچھا ابراہیم کا, تو وہ رونے لگے, گریہ کرنے لگے. تو ہم نے بولا کیا ماجرا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے تھوڑا تھوڑا شک تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ابراہیم امام زمانہ کے اتنے نزدیک ہے. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا ایک دن ابراہیم آیا میرے پاس, کہا کہ میں تندور جو قریب میں تھا جہاں سے روٹی لیتے ہیں وہاں گیا تو مجھے تندور والے نے کچھ ایسی پیسے دے دیے, کچھ ایسے کہ میرے لیے. جب میں لے کے باہر نکلا تو مجھے امام آئے میرے پاس, کہا یہ پیسے واپس کر دو, تمہیں اگر پیسے چاہیے ہوں تو فلانے کے پاس جایا کرو. تو میں نے وہ پیسے واپس کیے. جب میں واپس وہ آئے کہتے میرے پاس آئے, میں نے پیسے مانگے, میں تمہیں کس نے کہا؟ مجھے امام نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم سے پیسے. کہہ رہا میں نے جا کے بعد میں تندور والے سے پوچھا تو ماجرا صحیح تھا, اس نے کچھ پیسے دیے تھے, اس نے اس کو واپس کر کے آ گیا. کہتا میں یہ جب مجھے پتا تھا تو میں نے کہا امام کے یہ نزدیک ہے, لیکن ایک دن جب میں آیا تو یہ اپنا سارا سامان, جس کے پاس سامان تھوڑا تھا, سامان جمع کر رہا ہے اور مجھے کہہ رہا آپ کا بہت شکریہ, اور آپ نے بہت دن تک میرا خیال رکھا, زحمت دی, مجھے جگہ دی, میں جا رہا ہوں, اب شاید آپ مجھے دیکھ نہیں پائیں. تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا امام زمانہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ. عام آدمی ہے آج کے دور کے اندر, آج کے دور کے اندر لوگ امام کے قریب ہیں. کیسے قریب ہیں؟ ہم ہی میں سے ہیں, لوگوں میں سے ہیں, لوگوں ہی میں سے رجال الغیب اٹھتا ہے. رجال الغیب جو امام کے کاموں کو انجام دیتا ہے. بعض اوقات ہم امام سے استقاضہ جو کرتے ہیں, امام کسی کو بھیج دیتے ہیں ہماری مدد کے لیے, ہر وقت امام نہیں ہوتے ہیں, امام کے بہت سارے لوگ ہیں ہر جگہ, وہ آ کر ہماری مدد کر کے چلے جاتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات کیسے انسان پہنچ گیا. یعنی اس نے زندگی کے وقت کو مختص کیا امام کے لیے. میں بھی تو کروں, ہمیں یہ کہنا کہ چھوڑ کے جائیں, جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے, جو کرنا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں خدا کی ملاقات کو بڑھانا شروع کر دوں. میں واجب نماز پڑھتا ہوں, میں مستحبات, میں دعائیں, میں تعقیبات, قرآن کی تلاوت, ان چیزوں کو ایڈ کروں. یعنی میں وہ نہ رہوں جو پہلے تھا. اگر میں وہی رہا مجلس سے اٹھ کے تو پھر فائدہ کیا مجلس کا؟ مجلس تو وہ ہے جو ایمان کے شیرازے کو بڑھا رہی ہوتی ہے, بڑھا رہی ہوتی ہے, گھٹاتی نہیں ہے, کنفیوز نہیں کرتی ہے, لڑواتی نہیں ہے, جوڑتی ہے مجلس امام حسین. ہم آج سے عہد کریں کہ ہم اپنی اور خدا کی ملاقات میں اضافہ کریں گے. تھوڑی دیر جہاں نماز میں وقت بڑھا دیں, تھوڑی سی دیر, تھوڑی دیر نماز سے پہلے مصلی بچھا دیں, تھوڑی دیر فجر سے پہلے اٹھ جائیں, اٹھ جائیں. تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے, نہ پڑھیں. سونے سے پہلے ہمارے استاد کہتے ہیں چار رکعتیں پڑھ لو دو دو کر کے سونے سے پہلے, خدا آہستہ آہستہ تمہیں سحر میں بھی اٹھا دے گا. جو شخص اتنا محبت کرتا ہو کہ پروردگار مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تہجد پڑھنے کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں, میں پروردگار سونے سے پہلے دو دو کر کے چار رکعتیں پڑھ رہا ہوں تو مجھے قبول کر لے, جبکہ واجب نہیں ہے مگر پھر بھی پڑھ رہا ہے, خدا اس کو. آپ کو نہیں پتا جزان محترم آیت اللہ قاضی طباطبائی, آیت اللہ بروجردی, سب بڑے بڑے علماء سب نے کہا ہے, آیت اللہ کشمیری, اگر تمہیں دنیا چاہیے تو نماز شب پڑھو تہجد, اگر تمہیں دین چاہیے تو نماز شب پڑھو, اگر تمہیں آخرت چاہیے تو نماز شب پڑھو. کیوں؟ کیونکہ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو, اللہ صلی اللہ محمد, چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے پر نور ہو تو صلاۃ اللیل اختیار کرو, تہجد کی نماز پڑھو. کیوں نہیں پڑھتے ہم, کو مشکل ہے پڑھنا؟ اتنی عزت رات کو ٹی وی ڈرامے پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے بیٹھ کے, کتنے گھنٹے انسان میچ دیکھ رہا ہے, فٹ بال دیکھ رہا ہے, خامخواہ کے ٹی وی ٹاک شو دیکھ رہا ہے بیٹھے ہوئے. تو تھوڑی دیر خدا سے بات کر لیں, تھوڑی سی راز و نیاز کر لیں, اور آئمہ نے کتنی راز و نیاز کی ہے. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جب ہم نجف میں ہوتے تھے ہمارے استاد آیت اللہ قاضی ہمیں کہتے تھے کہ تہجد کی نماز میں جو وتر پڑھی جاتی ہے, وتر میں جو قنوت پڑھا جاتا ہے, اس میں کیا پڑھنا ہے؟ دعائے ابو حمزہ عثمانی. ابھی بہت سارے لوگ بولیں گے پتہ نہیں کون سی دعا ہے یہ, دعائے ابو حمزہ عثمانی چوتھے امام نے تعلیم دی ہے اپنے صحابی کو, رمضان میں پڑھی جاتی ہے عموماً, بہت بڑی دعا ہے, تھوڑی 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 کر کے. وہ کہتے تھے قنوت میں پڑھتے تھے ہم, قنوت میں. اور کہا ہم ایک دن حرم میں مولا کائنات میں قنوت میں یہ دعا پڑھ رہے تھے تو ہمارے برابر میں کوئی جوان آیا اور پوری دعا کو اس نے گریا کے ساتھ پڑھا, جب ہماری نماز ختم ہوئی تو وہ جا چکا تھا. تو ہمارے استاد نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ کہا نہیں. کہا وقت کا امام تھا. تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں تو ہم کب دیکھیں گے؟ کہا ابھی اس ظرفیت اس مقام کو پیدا کرنا پڑے گا جس سے امام نظر آئے. ایسے ہی ہے. میں اسی لیے آج آپ کو اتنا زیادہ, ویسے میں خیر میری پوری گفتگو امام کوشش ہوتی ہے اسی لیے کر رہا ہوں کہ کل جمعہ ہے اور جمعہ ظہور کا متوقع دن ہے, تو کل آپ کا جمعہ پچھلے جمعوں سے فرق ہونا چاہیے کہ کم از کم میں دعائے عہد تو پڑھوں فجر کی نماز کے بعد, کچھ دعائے نطبہ کے جملے ہی پڑھ دوں, کچھ تو دیکھیں نا بھائی, میں کچھ تو وقت نکالوں. کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا معرکہ بہت بڑا ہے, یہاں حزب الہی ہے وہاں حزب شیطان ہے. حزب الہی میں داخل ہونے کے لیے نجرے کی ضرورت ہے, گفتگو کی ضرورت ہے, پلاننگ کی ضرورت ہے. پہلے میں اپنی زندگی میں پلاننگ کروں, اس کے بعد یہ پلاننگ گھر میں, سوسائٹی میں, معاشرے میں, شہر میں, ملک میں, پھر یہ کنیکٹ ہوگی. جو اللہ پلاننگ کر رہا ہے اس پلاننگ کا حصہ بننے کے لیے مجھے اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا. کائنات میں نظام چل رہا ہے, اللہ کا, اللہ لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے, لوگوں کا پوری دنیا کے اندر, ہمیں کرنا پڑے گا. عزیزان محترم شب جمعہ ہے, بہرحال آپ کی زحمتیں تمام کیونکہ دوسری مجلس ہوتی ہے, شب جمعہ ہے. اور ایک شخص تھا جو صرف مصائب پڑھا کرتا تھا, اس کے گھر میں یہ گیس کا جو سلنڈر ہوتا ہے اس میں آگ لگ گئی. اس نے اس سے بولا کہ گھر والوں کو نقصان ہو کچھ ہو, اس کو اٹھایا اور پچھلے دروازے سے باہر بھاگا. پچھلا دروازہ بند تھا, سلنڈر پھٹ گیا, خود کھڑکی سے باہر آیا اڑ کر, گھر میں آگ, گھر والے پریشان اور رو رہے ہیں کہ مر گیا. اب یہ چھت پر پہنچ چکا تھا دھماکے سے, پورا بدن جل چکا تھا, بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا, ہاتھ کٹے ہوئے, اب یہ کہہ بھی نہیں پا رہا نیچے کہ میں یہاں ہوں. جب اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے خون نیچے گرنا شروع ہوا تو متوجہ ہوئے کہ یہ اوپر ہے. اس کو ہاسپٹل لے گئے جس ایریے کا. ہاسپٹل والوں نے انکار کر دیا کہ یہ 80% تو جل چکا ہے, یہ ابھی تھوڑی دیر زندہ رہے گا مر جائے گا. انہوں نے کہا نہیں, کچھ تو کرو. اس کے بھائی نے بڑی ہمت کر کے اس کو کم از کم بینڈیج تو کرو, پٹیاں تو لگاؤ. پٹیاں لگا کر اس کو وہ بڑے شہر لے آئے. بڑے شہر میں بھی انہوں نے ہاسپٹل نے انکار کر دیا, کہا یہ ابھی تھوڑی دیر کہاں ہے, یہ مر جائے گا. کہا مر جائے جو بھی ہے لیکن آپ اس کو ایڈمٹ کریں. بہرحال اس کو ایڈمٹ کیا, رکھا, اس کو پٹیاں لگائیں, تبدیل ہوئیں. وقت بڑھتا گیا, اس کو امید ہوئی کہ میں زندہ رہوں گا, لیکن کیونکہ پوری باڈی جل چکی تھی, ناک پس چکا تھا, ہونٹ جڑ چکے تھے, پوری باڈی. اب جب وہ بینڈیج اترتی تھی نا, شدید تکلیف اس کو ہوتی تھی, شدید تکلیف. کہتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا جو مجھے تکلیف ہوتی تھی, میں اس سے بہتر کہتا تھا کہ میں مر جاؤں. کہتا ہے کیونکہ ہڈی اور ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, تو کچھ دن گزرے تو ڈاکٹر نے بولا کہ اس کو آپریشن کرنا پڑے گا, سرجری کرنی پڑے گی, لیکن کوئی چانس نہیں ہے. اگر یہ بچا بھی تو یہ فالج ہو جائے گا. خیر لے گئے, جیسے ہی ہاسپٹل میں پہنچے, تو سرجری تھیٹر میں پہنچے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہیں بے ہوشی کا لگاتے ہیں. سب گھر والوں سے سائن لے لیا کہ کیونکہ پتہ نہیں ہوش میں آئے گا یا نہیں آئے گا. تو میں نے ان کو اشارہ سے کہا کہ مجھے بے ہوش کرنے سے پہلے مجھے کچھ کرنا ہے. کیا؟ بڑی مشکل سے کہا, میں ساری زندگی مسائل پڑھتا رہا ہوں, آج میں اپنے لیے مسائل پڑھوں گا. اپنے لیے کہا, میں نے مسائل پڑھنا شروع کیے. ڈاکٹر بھی رو رہا ہے, نرس بھی رو رہے ہیں, سب تھیٹر میں مجلس برپا ہے, سب رو رہے ہیں. گریا کرتے کرتے میں نے کہا امام حسین میری مدد کیجیے. کہا تھے میں, انہوں نے مجھے بے ہوش کیا. میں نے اچانک سے دیکھا کہ میں چند گھنٹوں کے لیے کسی اندھیرے میں چلا گیا ہوں. جیسے ہی اندھیرا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک نور آ رہا ہے, اور میں نے دیکھا کہ وقت کا امام اندر آ رہا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ایک اور شخص آیا جو خود امام حسین تھے, اور میرے قریب آ کر رہے. اور میں امام سے کہوں, امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا آپ کے سامنے شفا چاہتے ہیں. کہا امام نے اپنا ہاتھ یہاں سے لے کر مجھے پورے بدن پہ پھیلا. کہہ رہا میں نے بڑی کوشش ارادہ کیا کہ میں امام کے دامن کو تھام لوں, لیکن میں نے کہا کہیں گستاخی نہ ہو جائے. یہ کہہ کر میں نے دیکھا اچانک سے ایک نرس ہاسپٹل کی جو تھی وہ آئی, اور لوگ آئے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ رشتہ دار ہیں, یہ اہل بیت ہیں, یہ سادات آ رہی ہے تمہیں دیکھنے کے لیے. کہا مگر یہ جو ڈاکٹر جو ہے یہ تو سید نہیں ہے, یہ جو نرس ہے. کہا نہیں یہ سید ہے. کہہ رہا میں کیونکہ ایک دوسری حالت میں ہوں, میرے اطراف میں میرا پورا گھر جمع ہے, ہاسپٹل کا اسٹاف جمع ہے, اور میں بول رہا ہوں کہ اچھا یہ سید ہیں, یہ سید ہیں, یہ سید ہیں, یہ لوگ سب میری باتیں سن رہے ہیں. اور سننے میں اس نرس نے بتایا کہ میں سید نہ اور نہ سید ہونے پہ مجھے شک تھا, لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں سید ہوں. اور جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا میرا بھائی کھڑا ہوا ہے. تو پوچھا بھائی کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو میں نے چھپانے کی کوشش کی, مگر انہوں نے مجھے سب بتا دیا, کیونکہ میں جو گفتگو کر رہا تھا اس کی وجہ. تو میں نے پھر سب کو سچ بتایا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹروں کو سب بتا رہا ہوں, میرے پوری پٹیاں لگی ہوئی ہیں, اور میرے منہ جو پہلے پورے چپکے ہوئے تھے مگر میں صحیح بات کر رہا ہوں, ان کو پہچان ہی نہیں لگے میں صحیح بات کر رہا ہوں. کہہ رہے ایسے میں انہوں نے کہا کہ اب اس کو پٹیوں کو اتارے, انجیکشن ہے. میں نے کہا مجھے انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے. کہا نہیں تمہیں درد ہے, تمہیں شدید ہے. کہا نہیں مجھے کوئی درد نہیں ہے. کہہ رہا میں نے ڈاکٹر کو بلایا, میں نے ڈاکٹر کو بتایا. کہہ رہا کیسے؟ کہا مجھے جس نے شفا دی ہے مجھے سارے درد ختم ہو گئے ہیں, بدن جو سارے درد ختم ہو گئے ہیں. کہا تمہاری بینڈیج ہوگی؟ کہاں, لیکن مجھے تھا کہ آرام سے اتارے. کہا میرے پورے بدن کی پٹیوں کو اتارا, میں صحیح سالم تھا. پورے ہاسپٹل میں شور مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ ہے حسین. ہم بھی مریض ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ مریض ہیں، دعا بھی ہیں، کینسر کے مریض ہیں، انہوں نے التماس دعا کہی ہے، یا امام حسین شب جمعہ ہے، آج ساری روحیں کربلا میں ہوں گی، کون کون سی روح آج کربلا نہیں پہنچی ہوں گی، انبیاء کی روحیں، آئمہ کی روحیں، رسول خدا کی ارواح روح، امام علی کی روح، اور ایک ماں بھی آئی ہوگی مدینہ سے، سب ہے نا، آج شب جمعہ ہے، سب پہنچے ہوئے ہوں گے، اور نہ جانے بھارت جب یہ آتے ہوں گے تو وہ ساری باتیں دوبارہ سے یاد آتی ہوں گی کربلا کی، اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک شام کے زندان سے ایک بچی بھی آتی ہے، آتی ہوگی نا بابا کے پاس، بابا بدن تو میرا شام میں رہ گیا لیکن میں آئی ہوں آپ کے پاس، اور ہر وقت آ کر ہو سکتا ہے، بہرحال نہیں جانتا، عالم میں ہم نے عالم اروا نہیں دیکھا، ہم ظاہر اتنے نہیں ہیں، ہمیں اروا وہ بھی آئمہ کی مقامات کو ہم نہیں درج کر سکتے، اہل بیت کے مقامات کو، لیکن یہ تو کہتا ہے دل کہ بچی آ کے حال دل بیان ضرور کرتی ہوگی، وہ بچی کہ جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک ہاتھوں میں رسیاں بندی ہوئی، رخساروں کے رنگ بدلتے رہے، اور نہ جانے کہاں کہاں سے ہوتی ہوتی جا رہی ہوں، خدا آپ کو اس کا اجر دے، ہاں عزاداروں کا، برحال میں برحال ایک مصائب کی طرف متصل ہوتا ہوں، اور بس میں برحال اس میں ظاہر ہے میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں بہت زیادہ چیز پڑھ بھی نہیں سکتا نا، میں تو کوشش کرتا بھی ہوں اور آگے بھی اور ابھی تک کرتا آیا ہوں، میں صرف احساسات کو ادراکات پہ لانا چاہتا ہوں، وہ ایک چھوٹی سی بچی جس نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے پانی چاہا تھا، اور جہاں بھی رستے میں اس نے پانی کو دیکھا ہوگا اسے کون یاد آیا ہوگا، جب اس کو پانی ملا بھی ہوگا تو اسے کون یاد آیا ہوگا، تو دیکھا کہاں ہوگا اس بچی نے، کہاں دیکھا ہوگا، میں تو تصور نہیں کر پاتا کہ ایک چھوٹا سا سر نیزے پہ آیا کیسے ہے، مجھ سے تصور نہیں ہوتا، تو پھر کیسے تصور کروں، اور یہ بچی ان سب سروں کے اندر اپنے اس بھائی کے سر کو کہاں ڈھونڈتی ہوگی، یہی تو تھا نا حضرت علی اصغر کی والدہ، کیا ان کی زندگی میں بچا اصغر کے جانے کے بعد، ایک بچی تھی وہ شام کے زندان پہ رہ گئی، کیا ہے اس خاتون کی عظمت کو سلام، اس کے پاس کیا ہے، کیا لے کے وہ واپس پلٹی ہوگی مدینہ، گئی بھی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں گئی مدینہ، کربلا ہی میں رہ گئی ہو، اب یہ بچی جہاں جہاں دیکھتی ہے وہاں وہاں بھائی علی اصغر کو ڈھونڈتی ہے، بھائی اسی لیے تو کہا ہے کہ ہمیں یاد جب بھی پانی پیئے امام حسین کی پیاس کو یاد کریں، امام حسین کے بچوں کو یاد کریں کہ جن کو ایک قطرہ نصیب نہیں ہوا روزے عاشورہ، ہاں زادارن بہت رہا ہوں اجر میں، بس میں جملوں کا، اب یہ بچی بہرحال مصائب ہم مسلسل سنتے بھی آ رہے ہیں اور بہرحال سنتے ہیں، اس سے بڑا کم کوئی اور ہے نہیں، اصل میں ان دنوں کے اندر سب سے بڑی مصیبت ہی یہی، یہ اہل حرم اسیر ہیں، یہ اسارت خود ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے، جو اماریوں میں بیٹھنے کے لیے رات کا انتظار کرتے تھے، جن کو بیٹھانے کے لیے اتنے بنی ہاشم کے جوان ہوتے تھے، وہ بغیر کجاووں کے نہ جانے کس طرح چل رہے ہیں، بعض مقاتل بیان کرتے ہیں یہ اس طرح چلتے تھے کہ کچھ بچے تو رستوں میں گرتے رہے اور شہید ہوتے گئے، ہاں بس اچھا مسائل ہیں ابھی اور بھی ہیں، آپ سنتے رہیں گے سنتے رہیں گے، بس ایک جملہ. میں کیونکہ اس بی بی سے متصل ہونا چاہتا ہوں، یا میری شفاعت کیجیے، میں بس اس مصیبت کو، کیونکہ بہرحال یہ ایام اسی کی مصیبت کے ایام ہیں، ہم اس خاتون کا ایک لمحہ درک نہیں کر سکتے جو اس نے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام کی، ایک لمحہ ایک نگاہ کو بیان نہیں کر سکتے جو اس نے ایک نگاہ اس سر پر اپنے بابا کے سر کو کی ہوگی، نہیں بیان کر سکتے. صرف اتنا بیان کرتا ہوں جو مقاتل میں اور اساتید بیان کرتے ہیں کہ جب زندان میں سر آیا، جو گفتگو ہوئی، بعض نے کچھ اور بیان کیا ہے، کچھ میں بہت کم بیان ہوا، لیکن ہاں اس بچی نے سر کو اٹھایا، اس بچی نے سر کو اٹھایا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا، اور پھر مقتل میں خاموشی ہو گئی، زندان میں خاموشی، بی بی سمجھی بچی سو گئی ہے. اب جا کر کیا دیکھا، بچی ایک طرف ہے، سر ایک طرف ہے، سلام ہو غربت امام زین العابدین کہ نہ جانے کتنے جنازے وہ کربلا میں دفنا کے آئے، یہ جنازہ بھی دفنانا پڑے گا، اور اسی کرتوں کے ساتھ اسی حالت میں میرے مولا نے شام کے زندان میں اپنی بہن کو دفنا دیا.
سب کو، مریضوں کو، بیمار کربلا کے صدقے شفائے کا عام راج لا.